الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أدخلني مدخل صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمادی الاخرہ کی 25 تاریخ 1446 ہجری کا برس ہے اور 27 دسمبر 2024 ہے یہ اس جو 2024 کا آخری جمعۃ المبارک ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس گزرے ہوئے برس کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہیں طاعات ہیں ان کو قبول فرمائے اور آنے والا 2025 کا برس سب کے لیے باعث رحمت اور برکت بنائے اور اس کے اندر جتنی بھی آزمائشیں ہیں مصیبتیں ہیں مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تقریباً 2 ماہ کے قریب رہ گئے ہیں رمضان مبارک کی آمد میں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی زندگی کے اندر بار بار رمضان مبارک عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ کا جو دور تھا اس تک کچھ اجمالی کچھ اہم اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جو مدینہ المنورہ کا ہے اس کی کچھ اہم باتیں کہ آپ کی ہجرت اور آپ کا مدینہ منورہ میں جانا اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہے. مدینہ منورہ یہ مکہ المکرمہ سے تقریباً 450 کلومیٹر ہے اور پہلے اس کا نام مدینہ نہیں تھا, پہلے اس کو یثرب کہا کرتے تھے اور وہاں 2 قبیلے یمن سے آ کر آباد ہو گئے تھے کافی صدیاں پہلے کافی زمانہ پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ہجرت سے پہلے, جن کا نام اوس اور خزرج تھا اور یہ بھی کافی زمانے سے وہاں آباد تھے. اور اسی طرح مدینہ کے اطراف میں جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا یہودی بھی آباد تھے اور ان کے 3 مشہور قبیلے تھے بنو قینقہ اور بنو قریظہ اور بنو نذیر, اور یہ بڑے شاطر اور بڑے سرکش قسم کے لوگ تھے اور لوگوں کو اپنی چالوں میں اور اپنے باتوں میں اس طرح جکڑتے تھے, سود پر یہ ان کا لین دین ہوتا تھا جس طرح ہندو کرتے ہیں کہ سود پر جب کسی کو مال دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں تو پھر انسان اس کے شکنجے میں جکڑتا چلا جاتا ہے, اس سے نکلنا مشکل ہو. آج دنیا کی جو معیشت ہے اس کا حال بھی یہی ہے کہ سود در سود کے اندر دنیا کی معیشت جکڑی ہوئی ہے, جتنا قرضہ ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ سود کے اندر لوگ جکڑے جاتے ہیں اور اسد جو لیا جاتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ان کو سود ادا کرنا پڑتا ہے. اسی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایسے سود کو حرام قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعافا مضاعفا, یہ جو ایمان والوں کو مخاطب کر کے اے ایمان والو تم مت کھاؤ ربا کو, ربا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر سود کو. تو آپ نے فرمایا کہ اضعاف مضاعف کا مطلب یہ, مثال کے طور پر کسی نے کسی سے 1,000 پاؤنڈ لیے کچھ مدت کے, 4 مہینے مدت تصور کر لیں, اور اس کو کہا کہ مجھے 4 مہینے کے بعد آپ نے 100 اضافی کر کے 1100 آپ نے واپس لوٹانا ہے. جو وہ جو 1100 ہے, جو اضافی 100 ہے, وہ سود ہے, اور سود لینا بھی حرام, سود دینا بھی حرام, اور سود کے معاملات میں پڑھنا بھی حرام, اس کا لکھت پڑھ کرنا, اس کا وکیل بننا, اس کا گواہ بننا, ہر قسم کا جو بھی سودی معاملات میں ہوتا ہے. اس وجہ سے جن جگہوں پر سود کا معاملات ہوتے ہیں, بینک کا ہے, جو دوسرا ہے, سوسائٹیاں ہیں جہاں سود کی بنیاد پر کام کیا جاتا ہے, تو وہ ناجائز ہوتا ہے. تو اضعاف, تو اب جو ہے وہ اس نے 4 ماہ کے بعد نہیں دے سکا. اب اس نے کیا کیا کہ وہ جو 1100 تھا اس کے اوپر مزید اس نے سود لگا دیا, انٹرسٹ لگا دیا, کہ اب آپ نے 1100 نہیں دینا بلکہ آپ نے اس سے دگنا دینا ہے, یعنی 1200 دینا ہے. اب پھر اس نے مدت گزری, نہیں دے سکا. اب اس نے کیا کیا کہ نہیں, 4 سے 8 ماہ ہو گئے, اب تم نہیں دے سکے, اب آپ نے 1200 کی جگہ پہ 1400 دینا ہے. اس کو کہتے ہیں اضعاف مضاعفہ, یعنی وہ سود کی جو رقم ہے جو دینی ہے اس کو بھی ڈبل سے کئی گنا زیادہ بڑھاتے رہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو, جو بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو, جس کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے, تو وہ کس طرح اصل قیمت نہیں ادا کر سکتا, تو سود کیسے ادا کر پائے گا؟ تو اس طرح وہ بڑھتا رہتا ہے, بڑھتا ہے. تو یہی ان کا معاملہ تھا. تو بہرحال ابتدا میں صرف 2 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یثرب سے, اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اصل میں بتاتے رہتے تھے یہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے, اوس اور خزرج کو, یہ بنو قینقاع, بنو قریظہ اور بنو نذیر, یعنی یہودیوں کو جو قبیلے تھے, ان پر اوس اور خزرج والوں کو, کہ ہمارے اندر ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس سے ہم مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے, تمہارے ساتھ قتال کریں گے. اپنی داغ بٹھاتے تھے, روب دبدبا ان کے اوپر جو ہے کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو بہرحال اس طرح 2 افراد وہاں چلے گئے. حج, ظاہر ہے کہ حج ہوتا تھا, لوگ پوری دنیا جہان سے حج کے لیے جاتے تھے. حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کے جو افراد تھے اور ان کے جو خیمے تھے ان میں جاتے تھے دعوت کی غرض سے, اور لوگ جو ہے اس میں قبول کرتے تھے ایمان کو, اسلام کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کو. تو 2 افراد ابتدا میں آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دعوت دی, وہ مسلمان ہوئے. پھر آئندہ سال, اگلے سال, دوسرے سال 12 افراد آئے. 12 افراد آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اب آپ پھر اس مرتبہ بھی ان سے ملاقات کی, دعوت دی, تبلیغ کی, تو پھر وہ بھی مسلمان ہو کر چلے گئے. آئندہ تیسرے سال 72 یا 75 افراد مدینہ منورہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, یعنی اصل میں تو حج کے لیے آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچے, ان کے خیمہ میں پہنچے اور ان کو دعوت دی. اور ان کے سرکردہ میں سے حضرت سعد, معاذ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو جب دعوت دی, سب نے ان کو آپ کی دعوت کو قبول کیا. اس میں بعد ان میں سے جو بڑے تھے, ان کے جو سردار تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی بات ان کو یہ کہی کہ السمع والطاعہ, کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو بات آپ سے عرض کروں وہ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنو اور سمجھو, اور اس پر پھر فرما برداری اختیار کرو, اس کو ماننے پر آمادہ ہو جاؤ, اس بات پر ذرہ برابر بھی چونچرا نہ کرو, ہیل حجت نہ کرو, بہانے نہیں بناؤ. یہ کہ جو میں بات آپ کو سمجھاؤں, جو بات میں آپ کو بتاؤں, اس کو سنو, پھر اس پر فرما برداری اختیار کرو, اس کی پیروی کرو. یہ پہلی بات. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم ایسا ضرور کریں گے. اور پھر آپ نے دوسری بات ان کو یہ فرمائی, النفق فی العسر والیسر, کہ اب ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی ابتدا کے اندر تحریک اٹھتی ہے, کوئی اپنا کام شروع کرتا ہے, تو اس کے لیے مالی وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں تمہیں خرچ کرنے کا کہوں, تمہارے پاس وسعت ہو, تمہارے پاس تمہاری حالت تنگی ہو, کیسی بھی ہو, تو ہر حالت میں تم نے خرچ کرنا ہے, تعاون کرنا ہے, مدد کرنی ہے, نصرت کرنی ہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اب یہ نہیں کہ ابھی ہمارے حالات کچھ کمزور ہیں, ڈیلے ہیں, اور ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے, آپ تعاون نہیں کر سکتے, ایسی بات نہیں ہے. ہر حالت میں, ہر صورت میں تم نے تعاون کرنا ہے. اور تیسری بات, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, کہ تم نے مدد کرنی ہے, تعاون کرنا ہے اچھی بات کے پھیلانے کا, حکم کرنے میں اور بری باتوں کے روکنے میں. اب ظاہر ہے کہ جب ایک بندہ کوئی کام لے کر اٹھتا ہے, اس میں دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور برائی سے روکا جاتا ہے. تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی کریں گے, تیسری بات بھی ہم اس پر عمل کریں گے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چوتھی بات یہ کہی کہ جس طرح تم اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی, اپنے اہل و عیال کی, اور اپنے رشتہ داروں کی, عزیز و اقارب کی, اپنے پڑوسیوں کی, ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرتے ہو, اسی طرح تم نے میری بھی اسی طرح حفاظت کرنی ہے. کہ گویا کہ آپ اپنی ہی جان, میری حفاظت کے لیے گویا کہ آپ اپنی ہی جان کی حفاظت کر رہے ہیں. اب جب انسان اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے تو کیا کرتا ہے, کیا ہر جتنا اس کے پاس وسائل ہوں گے, جتنی اس کی طاقت ہوگی, جتنی اس کے پاس صلاحیت ہوگی, جتنی اس کے پاس قوت ہوگی, اور ہر لحاظ سے وہ اپنا دفاع کرے گا, اپنی جان بچانے کے لیے, اپنا مال بچانے کے لیے, اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم نے بھی میرے اسی طرح حفاظت کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اس طرح کریں گے. تو جب یہ سب نے بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مان لی, اب یہ بڑی رازداری کے ساتھ ہو رہا تھا, قریش کو نہیں پتا تھا. آپ کو پہلے بتایا جا چکا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا ہے, اور حضرت ابو طالب آپ کے چاچا کا انتقال ہو چکا ہے, اور یہ سب سے اہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پشتیبان تھے, آپ کی حفاظت والے تھے, آپ ان کی پناہ میں تھے. قبیلہ والوں کو, قریش والوں کو, کافروں کو پتا تھا, مشرکین کو, کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دفاع میں ہمیشہ کھڑے ہوں گے. بلکہ کئی مرتبہ کافر قریش حضرت ابو طالب کے پاس آئے, آ کر کہا کہ تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ, تم بیچ میں سے نکل جاؤ, ہم خود ہی ان سے نپٹ لیں گے. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اگر کہا کہ یہ جو ہے اس طرح مجھ پر, آج کہتے ہیں نا کہ جب کوئی ایک کمزور ملک کے اوپر بڑے جو طاقتیں اس پر پریشر ڈالتے ہیں, تو بڑی طاقتوں کا ہمارے پریشر ہے. تو یہی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت یہ بڑی طاقت تھی, تو ان کا پریشر تھا حضرت ابو طالب پر, اور کہا کہ جا تو آپ بیچ میں سے ہٹ جاؤ, یا پھر جو ہے ہمیں جو ہے ان کو قابو میں دے دو. اور پھر انہوں نے یہاں بھی کہا کہ ہم میں سے کوئی بہترین جو ہے کوئی غلام لے لو, اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو. تو ابو طالب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, آپ نے ان کو کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو, یہ لا کر رکھ دیں, اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں, اور پھر بھی وہ دنیا جہان کی دولت میرے قدموں میں لا کر نشاور کر دیں, اور میں ایک رتی برابر بھی اپنی دعوت سے, اپنی تبلیغ سے میں پیچھے نہیں ہٹنے والا. جب ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزم مصمم دیکھا, پکا ارادہ دیکھا کہ آپ تو رتی برابر بھی اپنے مشن سے, اپنے کاز سے, اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنے والے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں. تو یہ تو اب یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا, وہ تو ان کا انتقال ہو چکا, تو قریش کو نہیں پتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان بنایا, تو انسان کے ساتھ کچھ پھر جو ہے جنت میں بھی گئے, اور پھر جو ہے ایک ایسا کچھ اس کے ساتھ معاملہ کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کی پیروی میں, اللہ کی طاعت میں, اللہ کی فرما برداری میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو تو اس کے لیے ایک ایسا بندوبست ہے شروع سے ہی جس کو شیطان ابلیس لعین کہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں جا بجا کلام پاک کے اندر فرمایا ہے ان شیطان لکم عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. ایک تو وہ دشمن ہوتا ہے نا کہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ بھئی یہ میرا دشمن ہے یا دوست ہے یا کیا ہے، تو یہ تو ایسا ہے کہ کھلم کھلا دشمن ہے. اب جب یہ بات معاملہ چل رہا تھا، یعنی وہ جو وفد آیا ہوا تھا یسرب سے مدینہ منورہ سے 72 جو 75 افراد کا، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ معاہدہ لے، بیعت، اس کو بیعت کہتے ہیں، معاہدہ کہتے ہیں. تو جب لے رہے تھے تو اس موقع پر شیطان نے اوپر پہاڑ مکہ کے پہاڑ میں جا کر چیخ ماری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے. وہ تو نہیں چاہتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایسے مزید مضبوط حصار میں یا دفاع کے میں چلے جائیں. تو جو ہے کفار آئے، اس وقت تک یہ وہاں سے چلے گئے تھے اور وہ آئے جہاں وہاں آ کر ایک ایسا شخص بھی تھا عبداللہ بن ابی، اور ظاہر ہے کہ جب وہاں سے لوگ آئے تھے تو سب کے سب تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں سے کچھ مسلمان ہوئے. تو اس آ کر جو ہے وہ جگڑنے لگے، پوچھنے لگے، تو اس وہ آگے سے وہ جواب دینے لگا کہ ہم نے تو کوئی ان پر نہیں کیا، تو کوئی ان کو پناہ نہیں دی ہے، کوئی ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے. کرتے کرتے اور جب تک یہ ان سے جگڑ رہے تھے اس وقت تو وہاں سے چلے گئے. تو اسی اثنا میں جو ان کے جو بڑے برد، اس واقعہ سے پہلے ان کے جو بڑے تھے قبیلہ کے، ان کے جو وفد کے، وہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ تم جو بات کہہ رہے ہو، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ یہ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہو؟ کیا تم ان کے ساتھ وعدہ کر رہے ہو؟ ان کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم ایک رتی برابر بھی پیچھا نہیں ہٹ سکتے. ابھی تو تم نے وعدہ نہیں کیا، پکا عہد نہیں کیا، بیعت نہیں لی ہے. اگر تم نے وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، تو پھر تم پیچھا نہیں ہٹ سکتے. جو بھی صورتحال بنی، تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑے گی، مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، اور بھی طرح طرح کی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی. انہوں نے کہا ہم نے سوچ سمجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی ہے. تو بہرحال سب چلے گئے، ان میں سے ایک صاحب پیچھے رہ گئے، ان کو پکڑ لیا انہوں نے، یہی حضرت معاذ بن سعد رضی اللہ، ان کو بڑے لے جا کر بیت اللہ میں زود و کوب کیا، ان کو تکالیف پہنچائی، ان کو مارا پیٹا. تو جب کافی زیادہ وہ یعنی کمزور ہو گئے اور نحال ہو گئے اور کافی زیادہ ان کی حالت خراب ہو گئی، تو پھر انہوں نے کہا، کفار نے کہا مشرکین نے کہ یہ اگر مر گئے تو پھر تو ہمارے ساتھ یہ چھوڑیں گے نہیں. تو وہ جب وہاں چلے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں پھر کچھ افراد کو منتخب کیا، 12 افراد کو، کہ یہ تم نے اپنے اپنے قبیلے میں جا کر مدینہ منورہ میں تبلیغ کرنی ہے، دعوت دینی ہے. اور سعد بن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ، یہ مشہور تھے، قاری تھے اور صاحب پڑے ہوئے تھے، تو ان کو کہا کہ تم بھی وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دینا، قرآن مجید سکھلانا. تو یہ چلے گئے. تو اسی طرح یہ جو ہے وہاں پہنچ گئے. ان کو جب ان کو بھی چھوڑ دیا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جو ہے لوگوں کو بھی پھر آپ نے بتا دیا کہ تم یہاں سے ہجرت کر لو، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پہلے پتہ چل چکا کہ دو مرتبہ ہجرت جو ہے حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف ہو چکی تھی، یہ تیسری مرتبہ ہجرت ہو رہی ہے. اور پھر جو ہے صحابہ کرام چلتے کہ سب سے پہلے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی وہ حضرت ابو سلمہ تھے. ان کے ساتھ بھی بیچاروں کے ساتھ یہ چھوٹ کمزور تھے، اتنے زیادہ تو طاقتور نہیں تھے، تو یہ تو چلے گئے، لیکن ان کی اہلیہ اور کو پیچھے انہوں نے بچوں کو پکڑ لیا. ایک سال ان کا فراق رہا، وہ یعنی وہ وہاں ہے مدینہ منورہ میں اور یہ پیچھے ہے. تو یہ جو معاہدہ کیا تھا، بیعت کی تھی، اسی بیعت کی وجہ سے، ان کے اس تعاون کی وجہ سے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے. انصار کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے. مسلمان تو وہ تھے، ابتدا میں مسلمانوں کی دو ہی جماعتیں، آج بھی احادیث کے اندر، سیرت کے اندر صحابہ کرام کی اولین مسلمانوں کی دو قسمیں مشہور ہیں. ایک ہے انصار، مدد کرنے والے، انصار وہی جو مدینہ، اہل مدینہ والے تھے، اور دوسرا مہاجر، جو ہجرت کرنے والے. اور ان کے انصار کی اتنی فضیلت تھی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا غزوہ حنین کے موقع پر کچھ فتوحات ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کہہ دیا، اس میں جو ہے مہاجرین کے بڑے بڑے جو مسلمان تھے ان کو آپ نے کچھ دیا، تعاون کیا، ان کی مدد کی. تو انصار کے کچھ نوجوانوں کو یہ کچھ عجیب سی بات لگی کہ ہم مال بھی خرچ کریں، ہم جان خون بھی بہائیں، تو لیکن ہمیں اتنا نہیں. ظاہر ہے کہ بیچ میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو. انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اس بات کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس چلے گئے، سب کو انصار کو جمع فرمایا اور کہا کہ کیا مجھے اس بات کا تو پتہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کو پورا کیا، جو عہد کیا تھا آپ نے اس پر پورا اترے، تو کیا یہ تم نہیں چاہتے ہو کہ میں مہاجرین کو بیر بکریاں اونٹ وغیرہ یہ مال وغیرہ دے، سونا چاندی دے دوں، اور تم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ تو انصار نے کہا کہ ہم تو اس پر راضی ہیں. تو یعنی یہ ان کی فضیلت تھی. تو بہرحال اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے ہجرت کے لیے. تو باقی انشاءاللہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہ جو قربانی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین کے اندر جو بھی پختگی آتی ہے، ثابت قدمی آتی ہے، وہ قربانیوں سے آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کوئی قربانی نہ کرنی پڑے. جب قربانی انسان دیتا ہے، چاہے وہ وقت کی قربانی ہے، چاہے وہ مال کی قربانی ہے، چاہے وہ جان کی قربانی ہے، چاہے کسی بھی چیز کی ہے، تو اس کے عوض میں پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو نوازتے ہیں اجر و ثواب سے بھی، اس کو ثابت قدمی سے بھی اور اپنے قرب سے بھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس اولین جو قربانی مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اسلام کی خاطر، اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں بھی اسلام کے لیے قربانی کے لیے ہمیشہ ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے. آج ہم قربانی کا تقاضا کیا ہے کہ ہم وقت کی قربانی دیں اپنے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے، تاکہ ہمارے دین کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ایمان اور اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت برقرار رہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
اللہ اکبر اللہ.